السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر براہ راست سن رہے ہیں واشنگٹن اسٹوڈیو سے، اور ہماری پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ آج کے اس پروگرام میں جو اہم دو اسٹوریز ہیں، وہ ایک تو پاکستان کی سیاست سے متعلق ہے، حکومت پہ عدالتی اور سیاسی دباؤ کیا ہے یا نہیں ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کے پھر امریکہ کی سیاست، جس کے انتخابات میں فائنلی 4 دن باقی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ دونوں امیدوار آخری ان دنوں میں کس طرح اپنی مہم کو تیز کر رہے ہیں، کس طرح اپنے زیادہ سے زیادہ ووٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں موضوعات کو ہم نے آخر میں رکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان جو ہے وہ بھارت کے اندر ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس، جس کا مقصد تمباکو نوشی کے خلاف کوششیں تھا، اس میں شرکت نہیں کر رہا ہے، اور وجہ دونوں ملکوں کے درمیان مخاصمت ہے، یا دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی چلی آ رہی ہے یہ اس کا سبب بنی ہے۔ اس کے علاوہ جائزہ لیں گے بھارت کے اندر ایک بڑا ٹی وی چینل NDTV، اس کے اوپر ایک دن کا بین، ایک دن کی پابندی، کیا یہ اس کو کیسے دیکھیں گے، خاص طور پہ آزادی اظہار کے پس منظر میں، اور جو براڈ کاسٹ کے معیار ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، اس کے پس منظر میں حکومت کا کیا موقف ہے، اور اس چینل کو کیوں بند کیا گیا ہے، اس پہ جو میڈیا مین ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والی خاتون شربت گلا، جو بڑی شہرت پائی، جنہوں نے نیشنل جیوگرافک کے میگزین میں پوسٹر گرل کی حیثیت سے پاکستانی نیشنلٹی ثابت ہونے کے بعد انہوں نے یہ اعتراف کیا، اور عدالت نے 15 دن کی قید اور جرمانے کی سزا، اور ساتھ ہی ڈپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سو اس ڈپورٹیشن کے پس منظر میں ہم جنرلی بھی افغانستان سے پاکستان کے اندر مقیم جو پناہ گزین ہیں، ان کی وطن واپسی پہ ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان تمباکو کنٹرول سے متعلق بھارت میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں اب تک کی جو صورتحال ہے، اس کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ شرکت نہیں کر سکے گا۔ تمباکو کنٹرول سے متعلق عالمی کانفرنس آئندہ ہفتے ہونا تھی، اور دنیا بھر سے 180 ملکوں کے نمائندے اس میں شرکت کر رہی ہیں۔ توقع کے مطابق پاکستان کی وزیر مملکت برائے نیشنل ہیلتھ سروسز سائرہ افضل تارڑ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کی ہے، اور بتایا ہے کہ دو طرفہ کشیدگی کے تناظر میں اس کانفرنس میں شرکت بظاہر مناسب نہیں لگ رہی۔ سائرہ افضل تارڑ کی ہم گفتگو سے چند سیکنڈ آپ کو سنواتے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ ویزوں کا بھی ایشو ہے، اور پھر وہ رپورٹنگ ویزا دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے منسٹری سے ایک دو لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور اس وقت کے جو حالات ہیں، اس وجہ سے احتیاط کے طور پہ میرا خیال ہے کہ اتنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایک آدھے ہمارے بندے نے اپلائی کیا ہوا ہے ویزے کے لیے۔
کنفرم نہیں ہے، دیٹ مینس کہ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر بظاہر گمگو کی یہ کیفیت ہے۔ کوئی ایسا بھی تاثر نہیں ملتا کہ کوئی فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے کہ اس میں پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، لیکن یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ مناسب نہیں لگتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو سیاسی کشیدگی ہے، خاص طور پہ مبینہ سرجیکل اسٹرائکس، اور اس کے پہلے بھارت کے اندر کچھ تنصیبات پہ حملے، جس کو بھارت یہ خیال کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سے نان اسٹیٹ ایکٹرز نے پلان کیے تھے، اس کے بعد سے دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ ہیں، اور وہ جو دیگر مختلف شعبوں کے اندر رابطے تھے یا تعاون کی جو کیفیت یا حیثیت تھی، اس کو بھی متاثر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ روز پاکستان نے 8 بھارت کے جو سفارتخانے کے اہلکار ہیں، ان کے اوپر جاسوسی کا الزام عائد کیا، اور اسی طرح کے الزامات پاکستان کے سفارتی عملے پر بھی بھارت سے عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ کشیدگی بظاہر ڈی ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اس پہ انالیسس کے لیے پروفیسر کمل مترا چنائے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ان کی وابستگی، اسار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اپنے ایک ٹیلی ویژن شو کے میزبان بھی ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ پروفیسر کمل مترا چنائے صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، اگرچہ یہ ایک ظاہر بڑی کانفرنس ہے، آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں پولیٹیکل ایشوز پہ فوکس بہت رہتا ہے، لیکن یہ ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، اور جو اعداد و شمار صحت سے متعلق، کینسر سے متعلق، اور باقی امراض سے متعلق آ رہی ہیں، وہ تمباکو نوشی کا اس میں ایک بڑا کردار ہے، اور یہ اس ریفرنس میں یہ ہو رہی تھی کانفرنس پر، پاکستان اب اس میں شرکت نہیں کر رہا ہے، آپ کے خیال میں کس طرح سے ہرٹ کر رہے ہیں دونوں ملکوں کے سیاسی طور پہ کشیدہ تعلقات، دیگر شعبوں میں تعاون کو بھی؟
دیکھیے، جہاں تک بھارت کا سوال ہے، بھارت کی دوہری نیتی ہے، ہر ایڈورٹائزمنٹ میں، ٹی وی چینلز میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تمباکو کھاؤ، نہ تمباکو پیو، سگریٹ مت پیو، بند کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اپنے فارمز میں تمباکو کو بڑھاتے ہیں، उनका फसल तंबाकू काफी जबरदस्त है, उनको उन पे कोई दबाव सरकार नहीं डाल रही है। तो ये कहने की बात हो गई कि आप रेस्टोरेंट में भी सिगरेट पी सकते हैं, आप अपने घर के बाहर सिगरेट नहीं पी सकते, मगर सिगरेट आपको आराम से मिल सकता है और तंबाकू की कोई कमी नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है पूरे पैगाम में कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोगों को बचाएंगे तंबाकू से और दूसरी तरफ उसको खास कोई तरह से तंबाकू का जो प्रोडक्शन है उसको नहीं रोक रहे।
सही नहीं, लेकिन जनरल ये तो खैर आपने एक जो नुकता उठाया मैं इस पर भी बात करूंगा इस तंबाकू के पर। चलो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। राणा साहब आप अपनी राय दीजिएगा, प्रोफेसर साहब ने बड़ी एक जबरदस्त बात की है। एक तरफ तो बड़े बड़े हमें इश्तहार सरकारी खर्चे पे नजर आते हैं कि तंबाकू नोशी की खिलाफ वर्जी या तंबाकू नोशी की ममानियत के हामिल हैं, पाकिस्तान में भी चलते हैं बाकी दुनिया में भी चलते हैं, लेकिन दूसरी जानब जो टोबैको प्रोड्यूसर्स हैं उनको इनकरेज किया जाता है एज इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जो फार्मर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होती है भारत में भी पाकिस्तान के अंदर भी दीगर ममालिक में भी। तो ये वाकईतन क्या दोहरा मयार है और इसको कैसे डील किया जाए?
देखिए बात यह है कि जहां तक तंबाकू नोशी का ताल्लुक है पूरी दुनिया में एक इसके मुतालिक मुतफिका राय है कि ये इंसानी सेहत के लिए मुजिर है, लेकिन इससे भी हम अगर हम हकीकी नजरों से चीजों को देखें तो आज का जो दौर है दबाव का स्ट्रेस का उसमें तंबाकू नोशी बहुत सारे लोगों के लिए एक रास्ता है अपने खुद को उस स्ट्रेस से निकालने का। दूसरी जानब शराब नोशी है जो इंतहाई महंगी है और अमीरों का शुगल है, उसके ऊपर ऐसा किस तरह की कोई पाबंदियां नहीं है, ना उसकी प्रोडक्शन में इंडिया की पाबंदी है ना दीगर ममालिक में है। ये जो गरीबों के लिए एक वो है उस पर बहरल है जो शराब नोशी को थोड़ा सा हर्ट करती है स्मोकिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हैं और ये सब क्या कहते हैं एक पॉलिटिकल स्कोर गेम है और कुछ नहीं है। अदरवाइज हुकूमतें जो अपने चैनल हैं जो हमारा मीडिया है 60% तो उसके स्पॉन्सर ही टबैको कंपनीज हैं, तो ये सारा कुछ एक हमने ऐसे ही बनाया हुआ है। दरअसल खुद हुकूमतें जो है अब गुज़िश्ता भारत के इंतखाबात में जो मोदी साहब को जो सपोर्ट करने वाले थे उनमें जो लार्जेस्ट टबैको कंपनीज हैं भारत की वो भी शामिल थी, उनकी इन्वेस्टमेंट भी शामिल थी। तो ये बस एक पॉइंट स्कोरिंग गेम है, अदरवाइज इस हवाले से हुकूमतें कोई भी किसी जगह पे भी कोई संजीदा नजर नहीं है।
सही, अब जरा इसके पॉलिटिकल एंगल पे आते हैं। एक ये तो खैर हेल्थ और सोशली इसका एक एंगल बनता था जिसपे बात की आपने भी और प्रोफेसर साहब ने भी। अब जरा पॉलिटिकल एंगल, पाकिस्तान भारत दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि जाहिर है ये एक दूसरे से कट के भी तो मुकम्मल नहीं रह सकते हैं, एक तरफ मखासमत है दूसरी तरफ इस तरह की जो इंगेजमेंट के इम्कानात हैं अगर उनसे भी इस्तेफादा नहीं किया जाएगा तो किस लम्हे का किस वक्त का इंतजार होगा? आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो ये कैसा फैसला है इन हालात में? पहले कमल मित्रा चनाई साहब आप बात कीजिएगा। जी प्रोफेसर साहब, जी प्रोफेसर कमल मित्रा चनाई साहब हमारे साथ हैं, गालबन मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। इस राणा साहब आप इस पे बात कीजिएगा, पाकिस्तान का ये फैसला कैसा है? जी इस राणा साहब आप मुझे सुन सकते हैं?
दिनों साफ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भारतीय वफद शरीक हुआ और फिर भारतीय वफद जिस तरह उस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के गया वो सफारती आदाब की वैसे ही एक खिलाफ वर्जी थी, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितना तनाव है पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकारों को निकाला है, उससे पहले भारत ने पाकिस्तानी सफारतकारों को निकाला है, इन हालात में एक सिगरेट नोशी के ऊपर जाके पाकिस्तानी वफद वहां बैठ के और बात करके आ जाना ये एक लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मकानत एक फेल होता। तो असल मौजू असल जो बात है वो तो ये है कि पाकिस्तान और भारत एक टेबल पे बैठ के अपने जो उनके दरमियान मसाइल है उनके ऊपर बात करें, लेकिन इस सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई है तो वो सार्क प्लेटफॉर्म है, लेकिन भारत की गैर संजीदगी का आप इससे अंदाजा करने के पहले तो उनका वफद ही नहीं आ रहा था पाकिस्तान, फिर वफद आया तो वो जिस तरह आके चला गया वो उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन बनी। तो पहले तो भारत को संजीदा होना पड़ेगा इस हवाले से कि क्या वो वाकई खित्ते में अमन चाहता है, और अगर अमन चाहता है तो फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम के ऊपर अपनी धाक क्यों बिठाना चाह रहा है। ये इस तरह नहीं है, उन्हें अब ये खित्ते में इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान आबादी में कम हो सकता है, वसाइल में कम हो सकता है, लेकिन वो एक एटमी कुवत है और इसको कोई दुनिया की ताकत जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती, नजरअंदाज नहीं कर सकती। और हमें भारत को भी ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ बराबरी का सलूक करे अगर वो इस खित्ते में अमन चाहता है तो।
जी प्रोफेसर कमल मित्रा जनाब,
साहब हमारे यहाँ कई संगठन हैं और उनका नेता नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं बने, और वो और उसका जो संगठन है आरएसएस वो मुसलमानों के भी खिलाफ है। ये टीवी को बंद किया गया इसी चक्कर पे कि वो उसके वीडियो दिखाए गए। तो जब तक नरेंद्र मोदी जैसे हुकूमत में रहेगा, उससे पहले भी ऐसे लोग थे, पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं होगी। वो चाहते हैं कि किसी मुद्दा पे जो गरीब लोग हैं भारत में और बाकी लोग हैं जिनको कोई ढंग की नौकरी या पैसे भी मिले हैं, कि उनको बढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए, पाकिस्तान के दुश्मन बनाने के लिए वो करें।
सही। अच्छा, लेकिन मैं
ये सिर्फ ये बातचीत टेबल भी नहीं हो सकती है। ये दोनों मुल्कों के अंदर जो लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ मोदी और आरएसएस हो, पाकिस्तान के यहाँ इमरान खान और जो आतंकी सपोर्टर्स हैं सैयद सलाहुद्दीन वगैरह, जब तक ये लोग तय नहीं करते हैं कि हुकूमत को नहीं इतना इशारा दें कि वो दूसरी हुकूमत पे हमला करे, ये होता रहेगा, लोग मरते रहेंगे और हमारी डेमोक्रेसी पे हमेशा तलवार होगा।
जी प्रोफेसर कमल मित्रा चिनाय साहब और इशा राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और दोनों मेहमानों का जो नुक्ता नज़र है उसमें भारत के लिए क्रिटिसिज्म है, इसके बावजूद कि हमने बैलेंस करने के लिए प्रोफेसर साहब को भी इंगेज किया था, लेकिन प्रोफेसर साहब ह्यूमन राइट्स को भी चैम्पियन करते हैं, तो वो बड़ी अपनी जानब से एक इससे बिल्कुल हट के कि वो हुकूमतों के मौक़ की हिमायत रखते हैं करती है बात या नहीं, वो अपने दिल की बात करते हैं। मैं भारत का मौक़ इसमें ज़रूर बयान करना चाहूँगा। भारत ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जब तक वो भारत को अदब आते रहेंगे तब तक पायदार बातचीत नहीं हो सकती है। यही वजह है कि सार्क कॉन्फ्रेंस भारत के इन्फ्लुएंस के तहत मुख्तलिफ मुल्कों ने उसमें शिरकत से इनकार किया और जिसके नतीजे में ये कॉन्फ्रेंस भी मुलतवी करना पड़ी। हमारे साथ रहेंगे दोनों मेहमान, हम चंद सेकंड की एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे भारत के अंदर NDTV उसके ऊपर एक दिन का बैन, पाकिस्तान ने भी ये बैन देखे हैं कई टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, लेकिन जो ये बैन है भारत के अंदर जिसको एक बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या इसे आज़ादी इजहार वो मुतासर हो रहा है, या दूसरी जाने वाक़ता जो ब्रॉडकास्ट के स्टैंडर्ड्स हैं, जो मयार हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं ये चैनल। एक ब्रेक के बाद
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
प्रोग्राम जहारंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं गुलरुख, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे भारत के अंदर आज़ादी इजहार की और ब्रॉडकास्ट के मायार की। भारत के अंदर मीडिया भी बेशुमार और तादाद में मौजूद है, टेलीविजन चैनल्स हों, अखबारात हों, मैगजीन्स हों, और दूसरी जानब भारत को एक बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की का दावा भी भारत की जानब से किया जाता है, पुरानी नहीं लेकिन एक बड़ी जमहूरियत, आबादी के एतबार से दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ पर जमहूरियत बतौर निज़ाम और सेकुलर स्टेट के तौर पर वो अपने आप को रजिस्टर कराता है। NDTV एक बड़ा टेलीविजन चैनल है, उसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि पठानकोट का जो हमला था उसकी कवरेज पे ये चैनल अपनी नशियात में जो सेट मायार हैं भारत के अंदर ब्रॉडकास्ट के, उनकी खिलाफ वर्जी का वो मुर्तकिब हुआ है, जिसकी वजह से इस मारूफ निजी चैनल को 24 घंटों के लिए बंद करने का फैसला किया है भारत की हुकूमत ने। भारत की वजारत इत्तला और नशियात के मुताबिक NDTV जो हिंदी चैनल ने रवां साल जनवरी में पठानकोट में भारतीय फिजाइया के अड्डे पर जो हमला किया गया उस दौरान अपनी नशियात में हसास स्ट्रेटजिकल मालूमात अफशां की थी, और इस पादाश में इस टीवी चैनल को 9 नवंबर को एक दिन के लिए बंद किया जा रहा है। نشریاتی ادارے این ڈی ٹی وی کی طرف سے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ ادارہ متوازن اور بیلنسڈ نشریات کی حمایت کرتا ہے اور بیلنس نشریات پہ یقین رکھتا ہے۔ بھارت میں ذرائع ابلاغ سے جو وابستہ تنظیمیں ہیں اور جو ایڈیٹرز ہیں ان کی طرف سے اس بندش کو میڈیا کی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اگین ہمارا پینل پروفیسر کمل مترا چنائے صاحب، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے وابستگی، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور اس آر رانا صاحب جرنلسٹ ہیں، اور وہ پاکستان کے اندر فیمیلیئر ہیں اس نوعیت کی جو پابندیاں ہیں پاکستان کے اندر۔ ایمن بہت دور اگر نہ بھی جائیں تو ماضی قریب میں بھی ایک بڑے چینل کو 15 دن کے لیے بندش کا سامنا کرنا پڑا، اور 3-4 سال قبل، معافی چاہتا ہوں، پچھلے ٹینیور میں پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں ایک اور ٹی وی نیٹورک کو کئی مہینوں کے لیے آف ایئر ہونا پڑا۔ انالیسز ہم لیں گے پروفیسر کمل مترا چنائے صاحب اور اس آر رانا صاحب سے۔ پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا، یہ این ڈی ٹی وی کا کیا قضیہ ہے؟ کیا واقعتاً وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں براڈ کاسٹ کے، اب تو یہ کوئی ایسی سائنس نہیں ہے، بہت ساری لوگ اس کو کامنلی جج کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعتاً اپنے پیرامیٹر سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، واقعتاً خلاف ورزی ہوئی ہے، یا اس کو آزادی اظہار کے پیرائے میں جب ہم دیکھیں گے تو کیوں کر یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے سکرو کیا جا رہا ہو اس طرح کے آرگنائزیشنز کو وہاں پہ؟
دیکھیے، بات شروع ہوا، انہوں نے دیکھا کہ جو پرزنر تھے، جو بند تھے، ہم ایک اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ساتھ تھے، کہ وہ ان کو بھاگ گئے اور رہتے ہیں، اور انہوں نے پولیس میں حملہ کیا تو پولیس نے 8 کو مار دیا۔ مگر اس میں بہت چکر ہے کہ وہ نئے کپڑے کیسے پہن رہے تھے، جیل میں تو آپ وہ کر نہیں سکتے، ان کو کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی بندوق نہیں تھے، ویڈیو ٹیپ دکھائے گئے۔ تو جب سی این این نے اس کو دکھایا، کچھ سمے بعد اس کو بند کیا گیا، پھر این ڈی ٹی وی کو یہ سزا ملا ہے کہ مندر کو 24 گھنٹے وہ بند ہو گئے۔ اب ہمارا جو سمویدھان ہے اس میں جو مول ادھیکار ہے فنڈامنٹل رائٹ 19، اس میں ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن۔ یہ سمویدھان پہ ہمارے سب سے بڑے قانون یہ سرکار، اسی لیے بہت پردرشن ہوں گے کہ آپ ٹی وی کو اس طرح سے سینسر نہیں کر سکتے پولیٹیکل لائنز میں۔ یدی وہ ویڈیو ٹیپ جو اور لوگوں نے بھی دکھایا ہے یہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا کچھ پہلے جانچ کو دکھا دکھا دیا، پھر بند کیا گیا، مگر اب اخباروں میں آ رہا ہے۔
صحیح، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے ہم تک پہنچ پا رہی ہے، ہم آپ کو صحیح نہیں سن پا رہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اسحاق رانا صاحب، آپ اپنا انالیسز ہمیں دیجیے گا، بھارت ہو یا پاکستان، بالکل غیر جانبداری سے بات کیجیے گا، کیوں کر میڈیا کو دباؤ کا سامنا ہے؟
دیکھیں، جو سب کانٹیننٹ ہے اس کے حکمرانوں کی نفسیات تو ایک ہی ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے بادشاہت کا جو کئی صدیوں سے سب کانٹیننٹ پہ مسلط تھی۔ اب وہ جتنا مرضی ڈیموکریٹک چہرہ بنا لیں، جتنا مرضی ڈیموکریسی کا وہ نام الاپ لیں، لیکن حقیقت صرف اتنی ہے کہ پاکستان بھارت کوئی کہیں دونوں ملکوں میں بھی ہماری میڈیا ہاؤسز پر لگی، پھر ابھی بول ٹی وی کے ساتھ جو کچھ حکومت نے کیا اس کے لیے اس کے مالک کو بھی گرفتار کیا، اور اس کے لیے جو کچھ کیا وہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ بھارت کے اندر، لیکن ایک فرق ضرور ہے، بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی قرار دیتا ہے، اور ان کا سب سے بڑا جو وہ دنیا کو اپنا پلس پوائنٹ دکھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت ڈیموکریٹک ہیں۔ ایک ڈیموکریٹک حکومت کے اندر اس طرح کا اقدام جو ہے وہ قابل شرم ہے، اور این ڈی ٹی وی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مودی سرکار اور آر ایس ایس کے جو کارنامے ہیں ان کو وہ دوسرے میڈیا کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں دکھاتا ہے، اور یہ بات کسی طرح بھی مودی سرکار کو قابل قبول نہیں ہے، جس کی وجہ سے این ڈی ٹی وی کے اوپر ایک بہانہ بنا کے اس طرح کی تعزیری کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ لیکن بھارت میں چونکہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہاں کے دانشور اور وہاں کا جو میڈیا ہے اس میں بات کرنے کی ضرورت موجود ہے، اور انہوں نے ماضی میں بھی بے شمار موقعوں کے اوپر حکومت کے ان اقدامات جو ریاست کے خلاف تھے یا جمہوریت کے خلاف تھے یا میڈیا کی آزادی کے خلاف تھے, اس نے سٹینڈ لیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس این ڈی ٹی وی کے حوالے سے بھارت کا تمام دانشور طبقہ این ڈی ٹی وی کے ساتھ ہے, اور مودی سرکار کو یہ اقدام مہنگا پڑے گا آنے والے دنوں.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کو دو مزید سیگمنٹس میں آپ کا انالیسز اور آپ کے کمنٹس لینے چاہیں گے. کوئکلی ہم اس لیے بڑھ رہے ہیں, ہم اپنے ان سیگمنٹس کو تھوڑا سا محدود کرتے ہوئے کہ ہم پاکستان کی سیاست اور امریکہ کی سیاست کو ذرا زیادہ وقت دے سکیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے افغان خاتون شربت گلا, اس کی ملک بدری کا فیصلہ ایک بریک کے بعد.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور ہمارے ساتھ ہیں جان ڈرائیڈن ہمارے انجینئر, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں افغان خاتون, جو کہ بڑی شہرت جنہوں نے پائی نیشنل جیوگرافک کے ایک میگزین کے اوپر, سر ورک کے اوپر ان کی تصویر شائع ہوئی تھی جب وہ 12 سال کی تھیں اور پاکستان کے اندر ہجرت کر کے آئی تھیں, اور پھر اس کے بعد دوسری بار وہ ایک بار پھر میڈیا کے اندر اس وقت وہ نظر آئیں جب یہ رپورٹ ہوا کہ ان کے پاس نادرا کا شناختی کارڈ ہے جو غیر قانونی طور سے بنایا گیا ہے, اور اسی تعلق میں ان کو 15-2 ہفتے قبل جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا, ایک ہفتہ قبل, اور اب ان کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کے طور پہ یا ان کے ساتھ ہمدردانہ رویے کی اپیل بھی کی گئی, اور اس کے بعد عدالت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں ان کو 15 دن کی قید اور 1.5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی, اور وکیل ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ جرمانے کا جو بندوبست ہے وہ کر لیا گیا ہے, اور ساتھ ساتھ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ سزا مکمل ہونے کے بعد شربت گلا کو ان کے ملک افغانستان بھیج دیا جائے. اس کو ہم اس پس منظر میں دیکھیں جو گیم جو افغانستان کے اندر ایک بڑی تعداد میں پناہ گزین موجود ہیں, بہت سو کے پاس کہا جاتا ہے کہ دستاویزات ہیں, اور کئی ایک ایسے بھی ہیں جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. اب اس طرح شربت گلا کو معاشی یا فائنانشلی کوئی اسٹرانگ کریکٹر نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک انٹرنیشنل فیم ضرور تھا, اور ظاہر انٹرنیشنل فیم وجہ بھی نہیں ہو سکتا ہے سٹے کی, لیکن اگر خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس تاثر میں اوور آل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہے کہ باقی پناہ گزینوں کے ساتھ کس نوعیت کا سلوک ہے, اور ان کے ساتھ ان کی واپس اپنے وطن واپسی کے لیے کس نوعیت کے انتظامات ہونے چاہیے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے میر وائز افغان صاحب, پاکستان اور افغانستان ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں, لندن بیسڈ ہیں اور اپنی نیوز ایجنسی خبریال اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور اسحار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے صحافی کالم نگار اور اینکر پرسن, انہوں نے ہمیں جوائن کر رکھا ہے. اسحار رانا صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیے گا شربت گلا ان کی پاکستان سے پاکستان بدری یا ان کے اپنے وطن واپسی کا حکم دیا گیا ہے, جو حالات افغانستان کے اندر ہیں اگر وہ اتنے سازگار ہوتے تو نامساعد حالات میں رہنے والی شربت گلا کب کی چلی جا چکی ہوتی, ان کے سامنے کیا سوشل ایشوز ہو سکتے ہیں جنہیں انہیں افغانستان میں فیس کرنا ہے, یا شربت گلا جیسی کئی افغان مہاجر یا افغان پناہ گزین خواتین جو پاکستان کے اندر ہیں وہ کیوں پاکستان کے اندر رہنا چاہتی ہیں, اور ان کی جب وطن واپسی کا اہتمام ہو تو کس احسن انداز میں ہونا چاہیے؟
لیکن بات یہ ہے کہ جو شربت بی بی ہے وہ اس کا جو بھی ایپیسوڈ ہوا وہ ٹھیک ہے کہ ایک نظر سے تو یہ افسوس والی بات ہے, لیکن جو دنیا کے ممالک کے قوانین ہوتے ہیں وہ تو قوانین ہوتے ہیں, وہ نیلی آنکھوں یا خوبصورت چہرے کے اوپر تو نکار نہیں ہوتے. نمبر ٹو بات یہ کہ پاکستان کی اکانومی پہ اس ٹائم شدید ترین بوجھ ہے, پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز کو برداشت کر رہے ہیں, اور اس کے بعد عالم یہ کہ انہی میں سے لوگ اٹھ کے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں, انہی میں سے لوگ اٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ حامد کرزئی پاکستان میں رہے اور ایک عرصہ تک پاکستان کا نمک کھاتے رہے, اور افغانستان میں جا کے انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا کہ وہ دنیا کے سامنے. تو ان حالات کے اندر یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں خواتین کے لیے بڑے مسائل ہیں, بڑی مشکلات کا, اور پھر غربت سب سے بڑا جو
فیکٹر ہے افغانستان میں وہ موجود ہے. پاکستان میں جتنے بھی افغان ہیں وہ تمام تر غربت کے باوجود ایک شاندار زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب پاکستان کی اکانومی پہ افغان ریفیوجیز کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. لاہور کی کئی مارکیٹیں ہیں جو پوری کی پوری ان کے پاس ہیں, پشاور کے اندر کئی بازار ہیں جو پورے کے پورے ان کے پاس ہیں. انہوں نے پاکستان میں بڑے پیمانے پہ جائیدادیں خریدی ہیں, انہوں نے بڑے پیمانے پہ پاکستان میں پیسوں کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ان حالات کے اندر پاکستان حکومت کو بھی یہ فیصلہ تو بہتر اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جو لوگ یہاں رچ بس گئے ہیں اب ان کو کسی طرح ہم اپنا حصہ بنا لیں, کیونکہ وہ نہیں نکل سکتے. اور یہ بھی طے ہے کہ اگر اب ان حالات میں اگر ہم ان لوگوں کو کہیں گے جی آپ یہاں سے جائیں تو یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بیچاری ہے غریب لڑکی, اگر وہ ہتھے چڑھ گئی ہم نے اس کو اتنا شور مچا دیا. یہاں پہ تو 30 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں, اور نادرا نے پاکستان کے کئی لاکھ افغانیوں کے جعلی شناختی کارڈ بنائے ہیں, اور یہ تو وزیر داخلہ نے خود اعتراف کیا ہوا ہے. تو ان حالات میں اس بیچاری اس کی نیلی آنکھیں جو دنیا میں خوبصورتی کا سمبل ہے وہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بن گئی.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم انالیسز لیتے ہیں میر وائس افغان سے. میر وائس صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم عمر زخیوال کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ جو لکھا ہے کہ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شربت گلہ کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, اور جو ان کو درپیش قانونی چیلنجز تھے وہ اپنے اختتام کو پہنچے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو واپس روانہ ہو جائے گی جہاں اب بھی لوگ ان کو ایک معروف شخصیت کے طور پر چاہتے ہیں. کیا ان کا معروف ہونا کافی ہے؟ کیونکہ جیسے اسحاق رانا صاحب نے کہا پاکستان میں تو ان کا معروف ہونا یا ان کی نیلی آنکھوں کی وجہ سے شہرت پانا ان کے لیے سازگار نہیں رہا کیونکہ وہ ٹریک ہو گئی ہیں اس کے سبب. تو کیا افغانستان میں حالات واقعتاً شربت گلہ یا شربت گلہ جیسی دیگر کئی خواتین کے لیے سازگار ہو چکے ہیں کہ وہ واپس جائیں؟
سب سے پہلے تو شربت گلہ نہ پہلے کوئی ریفیوجی ہے جو افغانستان میں گرفتار ہوتے ہیں اور نہ آخری ہوں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ لائحہ عمل بنایا ہوا ہے کہ وہ افغان ریفیوجیز کو نکالتے ہیں, اور میرے خیال سے شربت گلہ کی گرفتاری جو ہے وہ افغان مہاجرین کے لیے ایک واضح میسج ہے. اگر پاکستان کی گورنمنٹ شربت گلہ جیسی شخصیت کو یا مہاجر کو گرفتار کر سکتی ہے جس نے وہ عالمی شہرت یافتہ ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے این جی اوز, رپورٹرز, میڈیا وغیرہ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, اور ایک میرے خیال سے سب سے بڑی بات یوں تھا کہ ایک اسٹرانگ سا میسج ان افغانوں کے پیچھے چلے گئے ہیں کہ اب وہاں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے, وہاں پہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان میں رہ سکتا ہے, تو انہیں جانا چاہیے. ایک تو اس کی یہی فالو ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں تو شربت گلہ کو اگر اس نے اپنی اس نیلی آنکھوں کی شہرت کیش نہ کر سکا جب وہ چھوٹی تھی, جب وہ بڑی ہو گئی, ابھی تک جب اب ایک بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے, لیکن دانستہ اور نادانستہ طور پہ ابھی اس گرفتاری کا انہیں یہ فائدہ ضرور پہنچا ہوا ہوگا کہ اس کی علاج شروع ہو چکی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کی علاج کروانے کے لیے میدان میں آ گئے, این جی اوز آ گئے, اور افغان گورنمنٹ نے بھی سٹینڈ لے لیا ہے.
ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں جو ہمارا افغانستان کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان کے اندر, اس نے کیسا رول پلے کیا؟
ہاں تھوڑا سا مشکل ہے کہنا, لیکن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے چودھری نثار صاحب جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اور کمیٹیڈ آدمی بھی نظر آ رہے ہیں, انہوں نے واضح الفاظ میں یوں کہا تھا کہ وہ شربت گلہ کو رہا کر رہا ہے, اور جب وہ شربت گلہ کو رہا کر رہے تھے تو اس میں یوں آیا تھا کہ افغان سفیر کے کچھ بیانات سامنے آئے, اور اس پاکستان میں ایک بات میں آپ کو اور آپ کی لسنرز کو بتاؤں, یہ پاکستان میں جو لا چل رہی ہے, جو قانون ہے, ظاہر ہے یہ اس پہ عمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ الگ سی بات ہے, لیکن قانون یہی برٹش قانون سے لیے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ لگ بھگ قریب قانون ہے جو کہ بہت اسٹرانگ بنایا ہوا ہے. میرے خیال سے یہ چودھری نثار صاحب کی بس کی بات بھی نہیں ہوگی کہ وہ عدالت سے کوئی بندے کو رہا کروا دے اور وہ قانون کو توڑ کر کے رہا کروا دے, لیکن انہوں نے ضمانت کرنے کی جو بات کی تھی اس پہ عمل درآمد ہو رہا تھا, جو کہ ہماری افغان سفارت کی طرف سے بدقسمتی سے کچھ باتیں سامنے آئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھے. دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں اب کیا کرنا چاہیے, اب ایک واضح لائحہ عمل پہ بات کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ, انہیں ان افغانوں کو جو وہاں پہ رہ رہا ہے جن کے پاس شناخت کارڈ موجود ہے. یہ تو آپ کے مہمان صاحب نے یہ فرمایا کہ 100,000 نہیں, 100,000 نہیں, 100,000 لوگوں نے شناخت کارڈ بنایا ہوا ہے پاکستان. بہت سارے مشہور چہرے اس میں موجود ہیں. افغانستان کی گورنمنٹ میں داخل لوگ اس میں موجود ہیں جن کی کمپیوٹرائز شناخت کارڈ موجود ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت ہی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جن نے پاکستانی شناخت کارڈ بنایا ہوا ہے. اور اگر اسی طرح پاکستان کی گرفتاریاں کر لے تو پاکستان کی سب کی سب جیلیں بھر جائیں گے اور یہ ختم نہیں ہوں گی. میرے خیال سے جیسے کہ آپ کے مہمان نے فرمایا, اگر کچھ لوگ وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ جائے.
ہاں, کوئی لائحہ عمل, کوئی رستہ نکالنا چاہیے جن کی اگلی جنریشنز, اگلی نسلیں شروع ہو چکی ہیں. حتیٰ کہ اگر جو مالی طور پہ مستحکم ہو گئے ہیں, جن کا معاشی مستقبل یہاں پہ جنہوں نے انویسٹ کر دیا ہے, گنجائش ضرور نکلنی چاہیے.
ایک بات اور سر میں کہنا چاہتا ہوں, یوں ہے, کیا گرفتاری اس طرح حالات میں اگر یہاں پہ برطانیہ میں کوئی مہاجر آتے ہیں اور وہ غیر قانونی طور پہ رہ رہے, چاہے وہ کسی ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو, پولیس گرفتار کر لیتے ہیں اسے, امیگریشن پکڑ لیتے ہیں,
صحیح ہے,
اس میں کوئی شک نہیں. اگر ان کے ہاتھ میں آ جائے, شربت کو لے ایک سافٹ ٹارگیٹ تھی جو کہ ان کے ہاتھ میں آیا اور وہ پاپولر لوگ جو وہ پکڑ لیتے ہیں. اور پہلی ان لوگوں کی فرسٹ باری تھا جو کہ مشہور تھے یا معلوم تھے, انہیں پکڑنا آسان تھا. ان لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک اسٹرانگ میسج افغانستان گورنمنٹ کے لیے چلا گیا, اور میرے خیال سے یہ ہی نہ تھا.
جی, بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے, میر وائز افغان صاحب. اور رانا صاحب, آپ سے ہم مزید دو منٹ لیں گے, پاکستان کی پالیٹکس پہ آپ کا انالیسز لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک, اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ, آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں گلروخ, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں پاکستان کی سیاست پہ. کافی اس کے اندر تیزی یا شدت نظر آتی ہے. اپوزیشن جو دباؤ بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی عدالت کے فیصلے کے بعد, وہ تو بظاہر پیچھے ہو گئی ہے, لیکن سیاسی طور پہ ان کے جو سوالات ہیں وہ حکومت کے لیے کس طرح کے دباؤ یا پریشر کا سبب بن رہے ہیں. اور دوسری طرف عدالت کے اندر جو معاملہ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے, اٹھا لیا گیا ہے, پاناما لیکس کے پس منظر میں وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے خاندان سے آف شور کمپنیوں کے بابت جو سوالات اور جوابات دیے جا رہے ہیں, جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں, وہ کس حد تک پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں. بعض انڈیپینڈنٹ انالسٹ کہتے ہیں کہ اس سے سیاسی اور قانونی پریشانیاں حکومت کو ہیں, لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ان کو اگر آپ مختلف جگہوں پہ انگیج دیکھیں تو وہ خاصے مطمئن نظر آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ان کے خلاف, انہوں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی ہے, اور ان کے خلاف کسی نوعیت کی چیزیں جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو پائیں گی. لیکن اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں, پولیٹیکل پریشرز کیا ہیں, اور عدالت کی طرف سے کس طرح کا جو سوالات جوابات ہو رہی ہیں وہ کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم کسی فیصلے میں جمپ نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے. پہلے ذرا پرائم منسٹر میاں نواز شریف, ایک جلسے سے ان کا خطاب ہے, ذرا جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے, کیا ریفلیکٹ کرتا ہے.
ہمارے مخالفین کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں کتنے کتنے خوبصورت لوگ رہتے ہیں. آپ نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ آپ ایک مہذب قوم ہے, اور کوئی گالی دینے والا آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. پاکستانی لوگ سچے لوگ ہیں, اور کوئی مسلسل جھوٹ بولنے والا شخص آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. مسلسل جھوٹ بولنے والا شخص آپ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا.
جی پرائم منسٹر میاں نواز شریف جواباً اپوزیشن اور خاص طور پہ اس میں تحریک انصاف کی قیادت کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ان پہ تنقید کر رہی ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, آج انہوں نے بھی ایک جلسہ عام سے خطاب کیا. انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے گروپ تحریک انصاف دونوں کو اپنے اپنے طور تنقید کا نشانہ بنایا.
اب آپ کو حساب دینا پڑے گا پاناما پیپرز پہ, جمہوری احتساب ہونے پڑے گی. احتجاج احسن کے پاناما پیپرز بل پاس کرنا پڑے گا, ورنہ جوڈیشل کمیشن نہیں چل سکے گا. میں آپ کو خبردار کرتا ہوں, میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت بھی نہیں چلے گا.
جی سامعین, یہ بلاول بھٹو زرداری تھے. پرائم منسٹر میاں نواز شریف ان کے ساتھ وہ اپنے مطالبات رکھ رہے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو پاناما پیپر سے متعلق بل تیار کیا تھا, یہ چار مطالبات بھی بلاول کرتے آ رہے ہیں, اس پہ عمل درآمد کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. فرزانہ ارشد ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسرز ہیں جی سی یونیورسٹی میں, پولیٹیکل ایشوز کے اوپر انالیسز دیتی ہیں مختلف میڈیا آرگنائزیشنز اور ٹیلی ویژن چینلز پہ. اس سارانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, صحافی ہیں, کالم نگار ہیں, لاہور سے ان کا بھی تعلق ہے. اور جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے, سابق چیف جسٹس آف پاکستان, سو ان سے ہم معلوم کریں گے کہ واقعتاً کیا پاناما پیپرز کا معاملہ اگر سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کیا گیا ہے تو اس کے اندر کیا اتنی جان ہے. ظاہری طور پہ ابھی تک جو ایویڈنسز یا جو ایلیگیشن سامنے ہیں اس کے پس منظر میں پرائم منسٹر کے لیے کوئی چیلنج ہو سکتا ہے, ان سے ہم معلوم کریں گے. فرزانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا انالیسز کیا ہے, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو آج ایڈریس کرتے سنا بھی, ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے, اور جو پاناما پیپرز کا معاملہ عدالت نے لے لیا ہے اور اب ایک رکنی جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان یا فیصلہ ہوتا ہوا نظر آیا ہے, اس سے کیا واقعتاً حکومت کے لیے آگے چل کے کوئی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں یا نہیں, ایک بات. اور دوسرا یہ کہ جو کمیشنز کے فیصلے ہیں ان کی اپنی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر, اس میں تو بظاہر حکومت کے لیے یا افراد کے لیے کوئی زیادہ خطرات یا تھریٹس نہیں ہیں. اور جہاں تک سمجھ سکے ہیں یہ بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے عمومی فیصلے جو ہیں وہ قابل ان کے اوپر تعمیل لازم بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہم اس سے پہلے وہ ماڈل ٹاؤن کمیشن میں یہ دیکھ چکے ہیں. سو یہ کمیشن بنے گا, کیا ایسے اپوزیشن کی تشفی ہوتی ہے, نمبر ایک بات. اور نمبر دو بات, اس کمیشن کے بننے یا عدالت میں معاملہ جانے سے حکومت پہ واقعتاً کیا دباؤ ہے یا نہیں ہے؟
اچھا, کافی لمبی آپ نے بات کی ہے, میں اس کو پہلے اس طرح ٹیک اپ کرتی ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ کس طرح سے یہ گورنمنٹ کے اوپر ایز اے پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پہ ہے. لیکن سب سے پہلے جب یہ بحث شروع ہوئی تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب ٹی او آرز کے اوپر بات آئی, جوڈیشل کمیشن کی بات ہوئی, اور پھر ٹی او آرز پہ آتا ہے کہ کن ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر ہونی چاہیے بات, تو اس سلسلے میں دیکھا گیا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کوئی مطلب اس کے اوپر کسی پوائنٹ پہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا. لیکن جو اپوزیشن کی طرف سے ٹی او آر سامنے آئے, اچھا اس میں ایک بنیادی نقطہ تھا اور میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی ٹیلی ویژن پروگرامس میں بھی بات ہوئی, وہ میں تھوڑا سا بتاؤں کہ وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کے ٹی او آر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ پرائم منسٹر جا کے کورٹ میں اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کریں. تو یہ کافی بنیادی طور پہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ بات جاتی ہے کہ کوئی بھی, چونکہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص جو ہے اس کو آپ مجرم ڈکلیئر کر دیں اور کورٹ میں جا کے انوسنس پروف کرے. تو یہ بات جو ہے اس سے تو کم از کم حکومتی جماعت جو ہے اس کی حوالے سے ایک پوائنٹ آف سیٹسفیکشن ہے کہ وہ کورٹ پروب کرے گی, اور کورٹ جو ہے اس کے سامنے اگر اتنے ایویڈنس آتے ہیں تو ایک پریشر بلڈنگ ٹیکٹک کے طور پہ بات جائے گی. جہاں تک پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج کے متعلق آپ نے بات کیا, تو آئی تھنک باڈی لینگویج تو دیکھیں وہ پرانے سیاستدان ہیں, وہ پاکستان کے 3 دفعہ پرائم منسٹر بن چکے ہیں, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں, تو انہوں نے بڑے وہ پاور سرکل جو ہیں اور وہ ایوان جو ہیں اور وہ کوریڈور جو ہیں ان کے ظاہر ہے وہ بڑے ان کے لیے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر ان کے اوپر پریشر ہے بھی تو وہ اس کو کہیں پبلکلی ڈسپلے کریں. میرا خیال ہے کہ ان کی باڈی لینگویج میں تو کسی قسم کا ہمیں پریشر نظر نہیں آ رہا, وہ بڑے کانفیڈنٹلی تقاریر کر رہے ہیں. البتہ یہ جو پچھلے دنوں میں تحریک انصاف نے جو مطلب ایک تھنا کا سچویشن تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ جو تھی انڈر پریشر تھی, خصوصی طور پہ اس حوالے سے کنسرن گورنمنٹ سرکلز میں بہت زیادہ تھے کہ اسلام آباد میں کوئی مار دھاڑ والا سین پیدا نہ ہو جائے, کیونکہ جس قسم کے پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس تھے خصوصی طور پہ تحریک انصاف بہت اگریسو نظر آ رہی تھی, وہ سچویشن ڈیفیوز ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں نتیجہ خواہ کوئی بھی ہو, دیکھیں ظاہر ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے اور ابھی ہم اس ڈیٹیلس میں بھی نہیں جا سکتے کہ کس قسم کے ایویڈینس جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیز یا وہ تمام پارٹیز جو کہ اس وقت اس بل کے حوالے سے پیش کرنا چاہتی ہیں کہ ان کے پاس ایویڈینس ہیں, تو ان کی نوعیت تو ظاہر کورٹ ڈیٹرمن کرے گی. لیکن فی الحال پولیٹیکل سچویشن میں ایک جو ٹرم وائل تھا وہ ختم ہو گیا ہے, مطلب ایک سیٹسفیکٹری سچویشن ہے آئی تھنک. اور میرے خیال میں تمام پارٹیز ہیں انکلوڈنگ دا گورنمنٹ اور باقی پارٹیز بھی اپنی اسٹریٹجی کو ری پلان کریں گی کہ انہوں نے کس طرح سے آگے چلنا ہے.
جی اسحار رانا صاحب, کیا واقعی ان پہ دباؤ نہیں ہے؟ اور پروفیسر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے مطابق کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو اپنے آپ کو صفائی دینے کا موقع نہیں, کا پابند نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ جو آئرلینڈ کے پرائم منسٹر تھے اور باقی دنیا کے جو پاناما کنیکشنز میں جن لوگوں نے ریزگنیشنز دی ہیں, ان کے پاس یہ عالمی اصول ان کے سامنے نہیں تھا.
دیکھیں بات یہ کہ جو یہ پاناما لیکس والا معاملہ ہے نا, اس میں امتحان دو لوگوں کا ہے, یا نون لیگ ایکسپوز ہوگی یا قانون ایکسپوز ہوگا, اور کوئی رستہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ سمجھے کہ قانونی مشغافیوں کا کوئی فائدہ اٹھا کے, باریکیوں کا فائدہ اٹھا کے پچھلی دفعہ جوڈیشل کمیشن جیسا فیصلہ آئے گا, تو اس بار مجھے جو لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ خود عدلیہ کا وقار اسٹیٹ کے اوپر ہے. وہ ہماری عدلیہ نے کو ماضی میں بھی کوئی اتنے بڑے کارنامے نہیں انجام دیے, اور ایک یہ مت ہے کہی جاتی ہے کہ ہماری عدلیہ نے پنجابی حکمران اور خصوصاً نواز شریف کے خلاف کبھی بڑا فیصلہ نہیں دیا اور ہمیشہ ان کو فیور کی ہے. لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے, اس بار خود عدلیہ پہ اتنا پریشر ہے کہ انہیں دھرنے سے پہلے سمن کرنے پڑے, انہیں دھرنے سے پہلے ایک دن پہلے جو ہے اب ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑے, اور پھر انہیں یہ کہنا پڑا کہ اب ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, پیر تک کا ٹائم ہے جواب داخل کرنے کا. یہ ساری چیزیں اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اب یہ سیلف پریشر کے اندر ہے, اور اس بار اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آئی واش کر دیا جائے.
لیکن عدلیہ کا پریشر میں ہونا بھی تو اٹ سیلف درست نہیں ہے نا, وہ دباؤ حکومت کی طرف سے ہو.
میرا کمپلیٹ, اور میں کہہ رہا ہوں دیکھیں اس وقت صورت حال یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک نقطے پہ ہیں کہ پاناما لیگ پہ وزیر اعظم نے چیٹنگ کی. اب فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ کرنا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اکیلے بالکل ٹھیک ہیں یا پاکستان کی پوری جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ان کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنے یا کچھ بھی بنے, اگر فرض کریں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اور وہ بھی فیصلہ دے دیتا ہے, تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ طاہر القادری کی جماعت ہے جس میں وہ کمیشن کے فیصلے جو بھی ہو اس کے اوپر وہ ٹھنڈا ٹھار ہوگا. یہ اس وقت پاکستان گرم ہے اور پورا پاکستان گرم ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاناما لیگ کا فیصلہ ایک دفعہ ہو کہ پیسہ باہر گیا یا نہیں گیا, پیسہ نواز شریف صاحب کا ہے یا نہیں ہے. دیٹس اٹ.
تو آپ کے خیال میں یہ عدالت کے لیے ڈیٹرمن کرنا آسان ہوگا, لیکن آپ نے جس دباؤ کی بات کی, دباؤ پھر حکومت کو یا اپوزیشن کو, عدالتوں کو تو بالکل ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کے فیصلے کرنے چاہیے, اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے. احمد بلال محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ہیڈ ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے, پولیٹیکل سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. احمد بلال صاحب آپ کا بےحد شکریہ. یہ جو عدالت میں پاناما لیگ کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, ایک تو خیر اس کی کیپیسٹی عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ عدالت کے پاس تو تحقیقات کے کمپوننٹس نہیں ہیں یا ریسورسز نہیں ہیں, اس کے لیے الٹیمیٹلی انسٹیٹیوشنز کے پاس جانا ہوتا ہے. جب انسٹیٹیوشنز کے پاس جاتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے پرائم منسٹر مستعفی ہوں, کیونکہ وہ ان انسٹیٹیوشنز کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں. کس طرح کی سچویشن بن رہی ہے, سیاسی طور پہ بھی قانونی طور پہ بھی, کس طرح کے دباؤ حکومت پہ بظاہر ہیں یا نہیں ہیں, اس کا بھی انالیسز آپ دیں گے, اور عدالت کے لیے اٹ سیلف ان حالات کے اندر انڈیپینڈنٹلی کام کرنا کتنا مشکل یا آسان ہے. جی احمد بلال,
واقعی جی سڑکوں کا دباؤ موجود ہے اور مختلف پارٹیاں مختلف طریقوں سے عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کر رہی ہیں, اسی لیے عدالتوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت چیلنج ہے اور امتحان ہے. کیونکہ اگر یہ محسوس ہوا کہ اس وقت جو سڑکوں کے اوپر لوگ آ رہے ہیں ان کے دباؤ کی وجہ سے کورٹ متاثر ہو رہی ہے, تو پھر دوسرا فریق بھی اسی طرح سے سڑکوں کے اوپر ہجوم کو موبلائز کرے گا, اور ان کی بھی بہرحال فالوئنگ موجود ہے. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کس کی زیادہ کس کے کم, لیکن یہ چلن بالکل غیر مناسب ہوگا کہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو لا کر دباؤ بنایا جائے, نہ عدالتیں اس سے متاثر ہوں نہ لوگوں کو ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب میرے تو خیال میں سپریم کورٹ کے پاس بہت سی آپشن موجود ہیں اور وہ آزاد ہے کہ وہ کس قسم کے آپشن کو ایکسرسائز کرتی ہے. مثلا ابھی تو انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ وہ ایک کمیشن بنائیں گے, تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں. اب اس کمیشن کو پھر یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس میں کن ایکسپرٹس کو انڈکٹ کرتا ہے, کس قسم کے ماہرین کی مشاورت کرتا ہے, کس قسم کے انویسٹیگیٹرز کو ساتھ شامل کرتا ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کا وہ جو جج ہے اور وہ جو کمیشن ہے وہ ایک وسیع اختیارات رکھنے والا کمیشن ہوگا اور وہ کسی قسم کی بھی چیز کو موبلائز کر سکے گا ریسورسز کو. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم سب کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے سپریم کورٹ سے تقاضا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر تو ان کا فیصلہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوا پھر تو وہ انصاف کر رہے ہوں گے, اگر ہماری خواہشات پہ وہ پورے نہ اترے تو پھر وہ کسی پنجابی کو فیور کر رہے ہوں گے یا کسی پھر ان کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا. اس قسم کی گفتگو بہت نامناسب ہے, ہمیں اعتماد کرنا چاہیے اور کوئی سیاسی رائے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور
یہ بتائیے گا کہ یہ جو کیا واقعہ تھا اس میں
ان کے سننا چاہیے اور ان کے اوپر اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب وہ فیصلہ دیتے ہیں.
کیا واقعہ تھا اس مقدمے میں یہ تاثر مل رہا ہے کہ برڈن آف ایویڈینس جو ہے یا اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کرنے کی ذمہ داری وہ حکومت پہ ڈال دی گئی ہے, اور یا حکومت یا اپوزیشن ادر وائز, یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہ کیسے فریق بن سکتی ہے اس ریفرنس میں کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل لیکس ہے, انٹرنیشنل کنسورشیم ہے جس کی طرف سے یہ تحقیقات سامنے آئی ہیں اور ایک بظاہر ایک بڑی ریئلٹی کے طور پہ وہ چیزیں سامنے کھڑی ہیں. کیا یہ سمپل مقدمہ ہے, آسانی سے نمٹا لیا جائے گا, یا اس کے بڑے پیچیدہ مراحل ہیں یا ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو اس کو طوالت دے سکتی ہیں اس کے فیصلے کو؟
دونوں چیزیں ممکن ہیں. دیکھیے اگر تحقیقاتی کمیشن اور عدالت کچھ ایسے راستوں پہ چل دیا جو نسبتاً پیچیدہ ہیں اور مشکل ہیں اور ان کو اسٹیبلش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا تو پھر یہ طوالت اختیار کرے گا. لیکن اس میں چند سوال ایسے ہیں, اگر وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جو پیچیدہ اور طویل تر ہیں اگر ان چند بنیادی چیزوں کے اوپر توجہ کر لے گا جس کو اسٹیبلش کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی تو پھر میرے خیال میں یہ کام نسبتاً آسان ہو جائے گا, کیونکہ اگر ان کیسز میں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں گورنمنٹ تو پھر مشکل راستوں کی طرف جانے کی باری آ سکتی ہے. لیکن اگر وہ چند بنیادی چیزیں جن کو بڑی آسانی سے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے ان میں اگر ان کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر شاید زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں, طوالت بھی اختیار کر سکتا ہے اور جون جون کورٹ اپنا راستہ آگے بنائے گی تو اسے اس کی مختلف پہلوؤں کا ادراک ہوگا کہ اس میں کیا کیا مشکلات اور چیلنجز درپیش ہیں. تو میرے خیال میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ طویل تر بھی ہو جائے اور اس کو زیادہ پیچیدگی کی وجہ سے اس میں بہت سے سوالات اٹھیں اور وہ چیلنج کیے جا سکیں, قانونی نقطے, تکنیکی نقطے, فائنینشیل نقطے, جس کے لیے ہمارے ملک میں فورینزک آڈٹ کی بھی وہ ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہے, اس کے لیے شاید بیرون ملک سے کچھ ریسورسز حاصل کرنے پڑے. تو میرے خیال میں یہ بحثیت مجموعی کو آسان کام نہیں ہوگا, مشکل کام ہوگا اور ہماری کورٹس بھی اس بارے میں تو بڑی بہت زیادہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں کیسز کو ڈیل کرنے.
جی پروفیسر فرزانہ, آپ کے خیال میں آپ اس کا انالیسز دیجیے گا, جب ہم اس کے نتائج کی طرف جائیں, ہم نتیجے پہ نہیں جاتے, لیکن نتیجہ کب تک ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, طوالت ہوگی یا جلد فیصلہ آ سکتا ہے؟
میرے خیال میں ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ کوئی آسان اتنا مرحلہ نہیں ہوگا اس کو, چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں اور اگر واقعی مطلب اس کے کچھ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے حصے ہیں جن میں جن کی ڈیٹیلز میں اگر کورٹ گئی تو وہ کافی لمبی اس کی صورتحال بن جائے گی, مطلب یہ کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچنا آسانی سے اور جلدی ممکن شاید نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ جو کہ پاکستان میں ظاہر ہے جو پریشر کے طور پہ جس طرح سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے وہ یہ ہے کہ منی کی ٹریل کے حوالے سے کہ جو پرائم منسٹر یا ان کی فیملی ظاہر ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ اور بھی لوگوں کو بلائیں, مطلب صرف پرائم منسٹر کے اوپر بات نہیں رہے کیونکہ اس میں تقریباً 450 لوگوں کے نام ہیں تو اور بھی جو زیادہ پالیٹیشینز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے, اس حوالے سے نون لیگ بھی ظاہر ہے ان کے نام کو کمیشن کے سامنے لے جا سکتی ہے کہ ان کو بھی کھولا جائے. میرے خیال میں زیادہ کنسرن جو ہے وہ ٹریل آف منی کے اوپر جائے گا کہ منی جو ہے ظاہر ہے کمپنیز کے متعلق تو یہ لکھا ہوا ہے اس جو لیکس ہیں ان میں بھی کہ یہ وہاں پہ کمپنی رکھنا تو کوئی الیگل نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پہ تو اس پیسے کی بات ہے نا کہ وہ پیسہ کیسے گیا, کیا وہ لیگل تھا یا نہیں تھا, وائٹ منی تھی بلیک تھی یا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا تھا یا نہیں تھا, لانڈرنگ کے حوالے سے بات ہے. تو یہ میرے خیال میں اگر صرف اس کے اوپر فوکس رہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور اس کے حوالے سے کسی نتیجے پہ پہنچنا شاید اتنا مشکل نہیں ہوگا. تو یہ دونوں صورتیں ہی ہمیں فی الحال نظر آ رہی ہیں, تو میرے خیال میں دیکھتے ہیں آگے کہ کورٹ جو ہے اس میں کس قسم کے ایویڈنس آتے ہیں اور کورٹ کس طرف جو ہے وہ تفصیلات کو لے کے چلتی ہے.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فرزان ارشد, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسا رانا صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں, اور احمد بلال محبوب صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. جسٹس سعید اعظم صدیقی صاحب سے ہمارا رابطہ نہ ہو سکا, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے اور پروگرام کا آخری حصہ امریکہ کی سیاست, اس پہ ہم بات کریں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ گلرخ, اور پروگرام کے یہ آخری سیگمنٹ ہے. بات ہم کریں گے امریکہ کی سیاست کے اوپر. آخری 4 دن کیمپین میں بھی اور 4 دن پہلے انتخاب اور فائنل بیلٹنگ سے اور فائنل ووٹنگ سے دونوں امیدوار خاص طور پہ سوئنگ سٹیٹس کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن دونوں امیدواروں کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر جو تنقید اور خاص طور پہ سخت زبان میں تنقید کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. یہ بھی آخری 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے, اور اگلے دنوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ صدر باراک اوباما اور میشیل اوباما اور بذات خود سابق صدر کلنٹن وہ بھی ان سوئنگ سٹیٹس کا دورہ کریں گے, اور وہ جو فضا ہے وہ ہلری کلنٹن کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ موجودہ صدر باراک اوباما کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہلری کلنٹن کو بھی. اور تازہ ترین ان کا جو موقف ہے وہ یہ کہ اگر ہلری کلنٹن پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں تو ان کو بھی بل کلنٹن کی طرح اپنی جو ایکشنز ہیں, اپنے جو اقدامات ہیں جو انہوں نے ماضی میں اٹھائے ہیں, اس پہ ان کا مواخذے کا سامنا ہو سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ملک کو ایک ایسی سچویشن میں دھکیلا جائے, ان کو صدر ہی نامنتخب کیا جائے, وہ اس ایشو کو پلیٹ کر رہے ہیں. محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, نیو یارک بیسڈ ہیں, اور وہ نیو یارک کے ہیں جو اپنے ایک کسی نہ کسی کینڈیڈیٹ کو, وہ ہلری کلنٹن ہوں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہوں, دونوں نیو یارکرز ہیں. سو اینی وے نیو یارک کے شہری اپنا ایک صدر ڈسپیچ کرنے کے لیے وہاں پہ تیار ہیں پریزیڈنسی کے لیے, وائٹ ہاؤس کے لیے. اور علی عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور انالسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. محسن ظہیر صاحب, نیو یارک میں کیا انوائرمنٹ ہے اور جس طرح کی کیمپین ہے فوکس اگین فلوریڈا پہ اور دیگر سوئنگ اسٹیٹس کے اوپر ہے, آخری 3 دنوں میں ہسٹوریکلی آپ کے خیال میں کیا فرق پڑ سکتا ہے اگر آپ پولز بھی سامنے رکھیں اور وہ شدت بھی سامنے رکھیں جو دونوں پارٹیاں ان سوئنگ اسٹیٹس کے اوپر اپنی وہ سرو کر رہی ہیں, اپنی توانائیاں, کیا تبدیلی ہے, کیا فرق آ سکتا ہے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو آخری 3 دن ہیں اس میں جو یہ الیکشن ہے یہ ویسے بڑا کروشل تھا, اور جو یہ 8 نومبر نزدیک آتا جا رہا ہے یہ مزید کروشل ہوتا جا رہا ہے, اور اب یہ آخری 3 دن جو ہے ان میں جو بالخصوص سوئنگ ووٹرز جو ہیں اور سوئنگ سٹیٹس جو ہیں ان پر دونوں کینڈیڈیٹس کی پوری کوشش ہے کہ وہ کسی بھی طرح جو موجودہ سیاست بن گئی ہے وہ ان پر اثر انداز نہ ہو سکے, اور جو اٹیک ہو رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہیلری کلنٹن پر اور ہیلری کلنٹن کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر, وہ دونوں ان اٹیکس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انہیں کاؤنٹر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ووٹرز ہیں جو ابھی تک ڈبل مائنڈڈ ہیں ان کا ذہن جو بدلنا نہ پائے. جو بالخصوص ڈیموکریٹ سائڈ پہ میں ایک چینج دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے, جیسا کہ آپ نے فلوریڈا میں صدر براک اوباما کی بھی کل اگر آپ نے ریلی میں تقریر
سنی,
اس میں انہوں نے بڑی ہسٹورک تقریر کی, اور اس میں ڈیموکریٹ اب ایک اسٹریٹجی کو بڑی شدت سے زور دے کر ووٹرز کو کہہ رہے کہ وہ ارلی ووٹ پر کو پرائیورٹائز کرے, اور یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بالخصوص جو ریپبلکن اٹیکس ہیں اور بالخصوص جو ڈائریکٹر ایف بی آئی کی جانب سے ایک اعلان ہوا اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی, تو ارلی ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ ووٹر اس سے پہلے کہ مزید کسی پروپیگنڈا کا شکار ہو وہ چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں. اور دوسرا اصل ایک اور مقصد یہ بھی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سلیکشن میں, براک اوباما کے جو آخری 2012 کا الیکشن تھا اس کی نسبت جو افرو امریکن جو ووٹرز ہیں وہ اتنی تعداد میں باہر نہیں نکل رہے, تو ایک ڈیموکریٹس کی جانب سے یہ بھی ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسی شرح کے ساتھ اسی شدت کے ساتھ وہ بھی باہر نکلیں اور اس میں ڈالیں, اور ریپبلکن جو ہے وہ جتنا بھی ملائن کرنے کے پاسبل ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیکرٹری کلنٹن کو, اور یہ آپ نے جیسا انٹرو میں کہا تو یہ بھی ڈرا رہے ہیں کہ اگر جیسے ابھی آج نیو یارک کے جو سابق میئر تھے روڈی جولیانی انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر ہیلری کلنٹن صدر بن بھی گئیں تو ایک سال کے اندر اندر ان کی نہ صرف امپیچمنٹ ہو جائے گی بلکہ ان کو انڈائٹ بھی کر دیا جائے گا.
جی علی عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آخری 3 دن الیکشنز کے آپ نے مختلف اسٹیٹس کے جو الیکٹورل کالج ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اسٹڈی کی ہے, آپ نے ہوم ورک کیا ہے, کیا ریفلیکٹ ہو رہا ہے؟
شکریہ اسد, یہاں پہ یہ کہ اب تو جو نیشنل پاپولر جو اپروول جاری ہے اس میں تو جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے بڑا کور کیا ہے, اور وہ اب ہلری کلنٹن کے تقریباً مساوی برابر جا رہے ہیں کئی جگہوں پہ. دوسری طرف ہلری کلنٹن جو ہیں وہ ان کے پاس ایشورڈ الیکٹورل ووٹس ہیں, انہیں 270 الیکٹورل ووٹ چاہیے. یہاں پہ 3-4 اسٹڈیز ہوئی ہیں جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ ہلری کلنٹن کو اور ڈیموکریٹس کو کچھ اسٹیٹس کی ڈیفینیٹ جو ہے وہ الیکٹورل ووٹس ملیں گے جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں جیسے کہ ایسٹ اور ویسٹ کوسٹ پہ, اس کے علاوہ بھی جو دوسری ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں جو پچھلے 2 الیکشنز میں پریزیڈنٹ براک اوباما نے جیتی تھی, تو وہ بھی سیکرٹری کلنٹن کو جانے کا بڑا امکان ہے ان کا. تو لہٰذا ان کے لیے جو پاس وے ہے جو راستہ ہے 270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں بہت آسان ہے. دوسری اور اس وقت ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ تقریباً 240 کے قریب الیکٹورل ووٹس ہیں.
آخری 2 منٹ ہیں, ایک منٹ میں ایک منٹ دونوں پینلس کو دوں گا. عمران یہ بتائیے گا اب آخری 4 دن بلکہ 3 دن ہی آپ کنسیڈر کریں, دونوں امیدواروں کا بنیادی فوکس کیا ہے, کیا چیز وہ چاہتے ہیں کہ اس آخری لمحے میں وہ کریں جس کا امپیکٹ ہو الیکشن کے دن تک؟
میرے خیال میں تو یہ وہی ہوگا جو پورا تھرو آؤٹ کمپین میں آتا ہے کہ وہ دوسرے کی جو ولنریبلٹیز ہیں اور ایسے ویک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کریں. ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل ان کے ای میل ایشو پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کی ٹرسٹ ورڈینس پہ کر رہے ہیں. دوسری طرف سے ہلری کلنٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاسٹ ہے اور ان کے خواتین کے متعلق جو ان کا سلوک اس کے متعلق, اور وہ یہ دونوں میرا خیال ہے وہ یہ کنٹینیو رہے گا آخری وقت تک.
جی محسن ظہیر صاحب آپ کے خیال میں کیا ایمفیسس ہے دونوں
جواب جو ہے وہ آج نیو یارک ٹائمز کے ایک سروے نے دیا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو ووٹرز ہیں اس وقت جو پالیٹکس چل رہی ہے دونوں امیدواروں کی اس کو انہوں نے بڑا ڈسکسٹنگ قرار دیا, اور اس پر بڑا عدم اطمینان کا اظہار کیا کہ اس وقت جو 2 بڑے صدارتی امیدوار ہیں جو ان کی سیاست ہے وہ ووٹر جو ہیں اس پر خوش نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے پر اتنی مڈ سلگنگ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی حریف جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ تھوڑی سی بھی بریک اگر دی تو وہ سمجھتا وہ لوز ہو جائے گا, اتنی کلوز فائٹ ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری 3 دن میں ये जो अपनी साइड सेव करने की जो पॉलिसी है दोनों उम्मीदवारों में आखिरी दिन तक उस पर नजर आते रहेंगे, ताकि वो ये चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके वोटर्स जो।
बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन जैद साहब, आपने ज्वाइन किया, अली इमरान साहब आपके भी हम मशहूर हैं। सामिन प्रोग्राम हमारा यहाँ पे खत्म होगा, प्रोड्यूसर थी हमारे साथ गुलरुख, इंजीनियर है जॉन ड्राइडन, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।